الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حکیم الامت، مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اللہ والوں کے کچھ اوصاف اور علامات اور نشانیاں بیان فرمائی ہیں، تاکہ ان اوصاف اور علامات کو دیکھ کر نیک صحبت اختیار کرنے کے لیے کسی اللہ والے کی خدمت میں بیٹھنے کے لیے جانا جا سکے اور پہچانا جا سکے. نیک صحبت میں بیٹھنا بہت ہی نافع اور مفید ہے. بشرطے کہ وہ نیک ہو، کیونکہ جس طرح نیک صحبت کا اچھا اثر ہے، بری صحبت کا پھر برا اثر ہوتا ہے. یہ علامتیں تقریباً حضرت نے 13 بیان فرمائی ہیں، 10 کا بیان ہو چکا ہے اور ان کی تشریح ہو چکی ہے. باقی انشاءاللہ آج بیان ہوں گی. ان 13 علامتوں میں سے علامت نمبر 11، حضرت نے یہ بیان فرمائی ہے اللہ والا وہ ہے، اللہ والا وہ ہے جو دین کے مقابلے میں مال، راحت اور آبرو کی پرواہ نہ رکھتا ہو. یعنی اگر دین اور دنیا کا مقابلہ ہو جائے تو وہ ایسے موقع پر دنیا سے پرہیز کرتا ہو، دین کو اختیار کرتا ہو. اور دین کے اختیار کرنے میں نہ اپنی جان کی پرواہ کرے، نہ عزت آبرو کی پرواہ کرے، نہ اپنے مال و دولت کی پرواہ کرے، بلکہ ان تینوں کے مقابلے میں دین کو ترجیح دے، اور دین پر دین کو اختیار کرے اور دین پر عمل کرے. مثلا اذان ہو جانے کے بعد مسلمان مردوں کو دو حکم ہیں، نمبر ایک نماز و قضا نہ کریں، ادا کریں، وقت کے اندر اندر نماز کو ادا کریں. نمبر دو، اگر معتبر عذر نہ ہو تو نماز با جماعت ادا کریں. اور عورتوں کو یہ حکم ہے کہ نماز کو ادا کریں، قضا نہ کریں. عورتوں کو جماعت نہیں ہے. تو جب اذان ہو جاتی ہے تو آدمی کے سامنے دنیا آتی ہے، مثلاً دکان ہے، اب سیدھی بات تو یہ کہ دکان بند کرے اور مسجد میں جماعت سے جا کر نماز پڑھے، یا وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، کھیتی باڑی چھوڑے اور جا کر کے نماز با جماعت ادا کرے. ملازم ہے تو اپنی ملازمت کو تھوڑی دیر کے لیے موقوف کرے اور جا کر کے نماز با جماعت ادا کرے. اب جو اللہ والا ہوگا اور جو نیک بندہ ہوگا وہ ایسے ہی کرے گا. اس وقت وہ نہ دکان کی پرواہ کرے گا، نہ کاروبار کی پرواہ کرے گا، نہ تجارت کی پرواہ کرے گا، نہ نوکری کی پرواہ کرے گا، بس اذان ہوتے ہی وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے نماز با جماعت ادا کرے گا، نہ نماز قضا ہونے دے گا، نہ جماعت فوت ہونے دے گا. اور جو نیک نہیں ہوگا اور جو اللہ والا نہ ہوگا وہ طرح طرح کے بہانے کر کے نماز کو چھوڑ جماعت کو چھوڑ دے گا، اور بعض مرتبہ نماز قضا بھی کر دے گا. مثلا یہ عذر کر دے گا کہ بھائی میری دکان پہ رش بہت تھا، دکان پہ رش بہت تھا، میں اس وجہ سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکا، جس کی وجہ سے اس نے نماز قضا کر دی یا جماعت قضا کر دی. تو پھر ایسا آدمی اللہ والا نہیں کہلا سکتا، کیونکہ اس نے دین کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے دی. نماز جو سراسر دین ہے اور بلا شبہ فرض ہے، جماعت واجب ہے، فرض و واجب کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے نماز بعد میں کاروبار، پہلے نماز بعد میں نوکری، پہلے نماز بعد میں زراعت، یہ تو ہمارے دین و ایمان کا تقاضا ہے، قرآن و حدیث کا یہ حکم ہے. اب اس میں ملازمت کا بہانہ کرنا یا کوئی اور ہیلا بہانا کرنا درست نہیں. کتنے لوگ ہیں, کتنے لوگ ہیں اذان ہو جاتی ہے اور برابر اپنے دکان میں کاروبار کے اندر مشغول رہتے ہیں, نوکری کرنے والے نوکری کرتے رہتے ہیں, زمینداری کرنے والے زمینداری میں مشغول رہتے ہیں, اذان ہو جاتی ہے نماز بھی قضا کر دیتے, جماعت بھی چھوڑ دیتے ہیں, نماز بھی بعض دفعہ قضا کر دیتے ہیں. یہ ہے دنیا کو ترجیح دینا دین کے مقابلے میں. ایک اور مثال ذہن میں آ گئی, مثلاً ہر مسلمان عاقل بالغ مرد پر ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. یہاں سے بھی ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے, یہاں سے بھی ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے, ادھر سے بھی ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. جیسے وتر کی نماز واجب ہے, قربانی واجب ہے, فطرہ واجب ہے, یہ بھی واجب ہے. اور واجب کو چھوڑنا ایسے جیسے فرض کو چھوڑنا, کیونکہ فرض اور واجب عمل کے اعتبار سے برابر ہیں, بس دلائل کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے. فرض پکی دلیل سے ثابت ہوتا ہے اور واجب ذرا اس سے کم درجے کی دلیل سے ثابت ہوتا ہے, لیکن عمل کے اعتبار سے واجب اور فرض برابر ہیں. واجب کے معاملے میں کسی کو اختیار نہیں ہوتا ہے کہ دل چاہے تو واجب پر عمل کرے, دل چاہے تو واجب پر عمل نہ کرے, ایسا کوئی اختیار نہیں ہے. جیسے نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, حج فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, ایسی واجب پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. اب کوئی آدمی اس لیے داڑھی نہیں رکھے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے تو ملہ ہے, ملا ملا کہیں گے, جس کی وجہ سے میری بے عزتی ہوگی, میری بے آبروئی ہوگی. تو جو اللہ والا ہوگا اور جو نیک ہوگا, جو متقی پرہیزگار ہوگا, اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوگا, وہ ان لوگوں کے ان تانوں کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کرے گا. اور سنت کے مطابق پوری داڑھی رکھے گا, چاہے دنیا والے اور چاہے اس کے خاندان برادری والے اور چاہے اس کے یار دوست اور چاہے اس کے آفس والے اور فیکٹری والے اور جہاں وہ ملازمت کرتا ہے یا جہاں وہ کاروبار کرتا ہے, وہاں کے لوگ اس کو اچھا کہیں یا برا کہیں, وہ انہیں کوئی پرواہ نہیں کرے گا. وہ کہے گا میرے اللہ پاک کا, اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے. اور بلا شبہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے, اور جس چیز کا حضور حکم دے دیں وہ واجب ہوتا ہے. اور قرآن شریف میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ماں آتاکم رسول فخذوہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جس بات حکم دے دیں بجا لاؤ, اور جس چیز سے تم کو منع کریں اس سے باز آ جاؤ. تو جیسے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری واجب ہے, آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری بھی واجب ہے. تو اب دیکھو یہاں پر ایک طرف ہے اللہ اس کے رسول کا حکم, ایک طرف ہے عزت اور آبرو کا مسئلہ کہ داڑھی رکھتے ہیں تو وقتی طور پر اور عارضی طور پر ظاہری طور پر آبرو پہ حرف آتا ہے, لوگ مذاق اڑائیں گے, لوگ کیا کہیں گے, تو جو دنیا دار ہوگا جس کے دل میں اللہ بچائے دین کی وقعت نہ ہوگی یا کم ہوگی وہ تو اپنی آبرو بچائے گا, اور اللہ بچائے اللہ بچائے داڑھی منڈائے گا تاکہ لوگوں کے نظروں کے اندر میری عزت کم نہ ہو اور میرا ادب کم نہ ہو اور لوگ مجھے لان تان نہ کریں اور ملا ملا کہہ کے مجھ کو ملامت نہ کریں. اور جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کا ادب ہوگا اور ان کا احترام ہوگا اور ان کی وقت ہوگی تو وہ تو ان باتوں کی ذرا برابری پرواہ نہیں کرے گا. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ نہیں دس دفعہ کو مجھے ملا کہہ دو اور چاہے کچھ بھی کہہ دو, یہ تو میرے رب کا حکم ہے, میرے آقا کا حکم ہے, مجھے تو ہر حال میں اس کے مطابق عمل کرنا ہے. کوئی مجھے اچھا کہے یا برا کہے, کسی کی نظر میں میری عزت ہو یا نہ ہو, مجھے تو اللہ اس کے رسول کا حکم درکار ہے. تو جو اللہ اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دے گا, یہ ہے دین کو ترجیح دینا, یہ ہے اس کے نیک ہونے کی علامت, یہ اس کے اللہ والا ہونے کی نشانی. داڑھی کے سلسلے میں ایک قصہ یاد آیا. ہندوستان کے اندر ایک شاعر گزرا ہے, اس کا لقب تھا صوفی, یعنی آخری شعر میں وہ کہیں نہ کہیں لفظ صوفی لگایا کرتا تھا جو تخلص کہلاتا ہے. اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہندوستان کے اندر سرکاری زبان فارسی تھی, اس لیے عام پڑھے لکھے لوگ بھی فارسی خوب اچھی طرح جانتے پڑھتے اور سمجھتے تھے. اب تو فارسی کیا اردو بھی ہماری سرکاری زبان نہیں ہے, اس لیے اب نہ فارسی آتی ہے نہ صحیح معنی میں اردو آتی ہے. اس زمانے میں چونکہ سرکاری زبان فارسی تھی اس لیے لوگ فارسی خوب اچھی طرح جانتے تھے. تو یہ جو صوفی شاعر تھے یہ بھی فارسی میں اپنا کلام کہتے تھے, فارسی زبان میں اشعار کہتے تھے, اور انہیں کلام صوفیانہ ہوتا تھا, ان لقب بھی صوفی اور واقعہ کلام بھی صوفیانہ. تو اسی زمانے میں ان کا یہ کلام ایران پہنچ گیا, اور ایران کے لوگوں کی زبان تو مادری زبان ہے فارسی. جب انہوں نے ہندوستان کے اس صوفی شاعر کا کلام پڑھا تو وہ بڑے متاثر ہوئے, اور کہنے لگے کہ صوفی شاعر تو کوئی بڑا بزرگ اور اللہ والا معلوم ہوتا ہے, جب سے کلام اتنا اونچا ہے تو وہ کتنا اونچا ہوگا. چنانچہ ایک شخص کے اوپر اتنا اس کے کلام کا اثر ہوا کہ اس نے ایران سے صوفی شاعر کی ملاقات اور زیارت کا ارادہ کر لیا, اور ایران سے ہندوستان کو سفر کیا, اور سفر کر کے دہلی پہنچا. وہاں جا کر کے پوچھا کہ بھائی صوفی شاعر کون ہے, کہاں ہے, میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. تو لوگوں نے بتایا کہ بھائی وہ دہلی میں تو نہیں رہتا, دہلی کی مضافات میں کسی گاؤں کے اندر رہتا ہے. تو وہ پتہ پوچھتا پوچھتا گاؤں میں پہنچ گیا. گاؤں میں جا کر پوچھا کہ بھائی صوفی شاعر گھر کہاں ہے, تو لوگوں نے بتا دیا کہ فلاں گھر ہے. اب یہ گھر پہنچا, جب دروازے پہ دستک دی تو گھر والے نے پوچھا کون ہے, اس نے بتایا کہ میں ایران سے آیا ہوں اور صوفی شاعر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. تاکہ وہ تو حجام کیا حجامت کروانے کے لیے گئے ہوئے. اب گھر سے بازار میں گیا تو وہاں ایک حجام کی دکان پر یہ پہنچا, تو وہاں دیکھ کر وہ شردر رہ گیا. دیکھتا کیا ہے کہ وہ صوفی شاعر جو ہے وہ داڑھی منڈوا رہا ہے. اب یہ وہاں سے عقیدت کا پہاڑ لے کر آیا تھا کہ صوفی شاعر کتنا اونچا، کیسا نیک، کیسا بزرگ، کیسا اللہ والا ہوگا، اور جب اس کا کلام اتنا عالی تو وہ کتنا عالی شان ہوگا. یہاں بالکل اس کے خلاف نظر آیا کہ وہ بے خوف و خطر بیٹھا ہوا ہے اور داڑھی منڈوا رہا ہے. تو اس نے یہ منظر دیکھ کر بے ساختہ کہا، آغا ریشمی تراشی، ارے جناب آپ داڑھی منڈوا رہے ہیں، یہ کیا غضب ڈھا رہے ہیں؟ اس صوفی شاعر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کوئی میرا معتقد ایران سے آیا ہے میری ملاقات کے لیے. اس نے ایسی بے ساختگی کے ساتھ جواب دیا، بلے ریشمی تراشم ولیکن کسے را دبی دلے نمی خراشم. ہاں ہاں میں اپنی داڑھی تو منڈا رہا ہوں، میں کسی دل تو نہیں تراش رہا، کسی دل تو نہیں چھیل رہا، میں اپنی داڑھی منڈا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا، کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا. تو اس ایرانی نے کہا، آرے آرے دل رسول اللہ میں تراشی. ارے ظالم تو کہہ رہا میں کسی کا دل نہیں چھیل رہا، تیرے اس عمل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ آرا چل رہا ہے، تیرے اس عمل سے حضور کی سنت پامال ہو رہی ہے، آپ کا حکم پامال ہو رہا ہے اور آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے. تو چونکہ آنے والا مخلص تھا، اس کی اس بات کا صوفی شاعر پر بہت ہی بڑا اثر ہوا، بہت زیادہ اثر ہوا، اور اس نے بزبان حال یہ شعر پڑھا کہ جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرا با جانے جا ہم راز کر دی. کہ آنے والے اللہ تعالیٰ تجھ کو جزائے خیر دے، تو نے میری آنکھیں کھول دی، مجھ کو نہیں معلوم تھا کہ میرے سامنے سے حضور کو تکلیف پہنچے گی، آپ کا حکم پامال ہوگا. جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی. مرا با جانے جا ہم راز کر دی، جانے جا یعنی تو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا رشتہ جوڑ دیا. میں یہ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے میرا تعلق ٹوٹ رہا تھا، تو نے آ کر کے میرا یہ تعلق جو ہے جوڑ دیا. اور پھر اس نے توبہ کی، اور پھر توبہ کرنے کے بعد وہ اس گناہ سے باز آ گیا. تو واقعتا یہ بات بھی اگر کوئی مسلمان جو خدا نہ خواستہ لا علمی میں، نادانی میں غلطی سے اس گناہ مبتلا ہے تو وہ سوچے تو بہت بڑی بات ہے یہ کہ داڑھی منڈانے کے عمل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مٹ رہی ہے، ایک حکم مٹ رہا ہے، اور آپ کی ایک حکم کی کھلم کھلا نافرمانی ہو رہی ہے. دیگر گناہوں سے بھی ایسے ہوتا ہے، جس اور گناہ ہے یہ بھی ایک گناہ ہے. بہرحال حضور کا حکم تو یہ ہے کہ داڑھی رکھو، اور داڑھی رکھنا واجب ہے. اب ایک طرف آپ کا حکم ہے اور ایک طرف دنیا کی تان و تشنی ہے، ملامت ہے اور لوگوں کا برا بلا کہنا. اب نیک ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ دنیا کی تان و تشنی کی پرواہ نہیں کرے گا، اللہ اس کے رسول کے حکم کی لاج رکھے گا. اسی طرح اپنی آرام، اپنے آرام اور راحت کو بھی اللہ اس کے رسول کے حکم کے پر قربان کر دے گا. جیسے فجر کی نماز ہے، عام طور پر آج کل گرمیوں کی راتیں ہیں، چھوٹی راتیں، اور دیر سے سونے کا تو ویسے ہی ایک رواج ہے جو غلط ہے، تو دیر سے سونے کا رواج. پھر آج کل بجلی جانے کی بھی ایک تکلیف، دو چار گھنٹے رات کو بجلی غائب، جب بجلی غائب تو اس میں عام طور پر نیند بھی نہیں آتی، آدمی لیٹ بیٹھ کے بس گزارتا ہے، اس کے بعد جو سوتا ہے تو گہری نیند آتی، اور صبح صادق بھی جلدی ہوتی ہے اور فجر کی اذان بھی جلدی ہوتی ہے. 5:10 پہ آج کل فجر کی جماعت ہو رہی ہے، تو کم از کم پونے پانچ بجے تو اٹھے، بہتر یہ کہ ساڑھے چار بجے اٹھے تو آرام سے وضو استنجا کر کے سنت پڑھ کر کے جماعت آدمی کو ملے. لیکن ساڑھے چار بجے کون اٹھے گا الا ماشاء اللہ. یہ کہ ساڑھے چار پونے پانچ بجے اٹھنے والے بہت کم ہیں، عام طور پر فجر کی نماز قضا کرنے والے زیادہ ہیں. اور قضا نہ کرنے والے ہوں تو اکثر فجر کی جماعت چھوڑنے والے زیادہ ہیں، کیونکہ آنکھ نہیں کھلتی، آنکھ نہ کھلنے کی وجہ سے جماعت تو اکثر کی نکل جاتی ہے. اور علامت یہ جو ہر مسجد میں آپ جا کر کے دیکھ لیں کہ عشاء کی نماز میں دس صفیں ہوں گی، فجر کی نماز میں ایک صف ہوگی، عشاء کی نماز میں پانچ صفیں ہوں گی، فجر کی نماز میں آدھی صف ہوگی. یہ ساڑھے چار صفیں کہاں گئیں؟ یہ نو صفیں کہاں چلی گئیں؟ وہ بستر پہ آرام کر رہی ہیں، وہ بستر پہ سو رہی ہیں. اس لیے مسجد میں فجر کی نماز کے اندر، ہر مسجد میں تقریباً نمازوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے. بعض مسجد میں تو بس امام اور مؤذن ہی رہتے ہیں بےچارے، پورے کا پورا محلہ سویا ہوا ہے، بس امام مؤذن اپنی جماعت پڑھ لے نماز کر لیتے ہیں. وہ تو چونکہ ملازم ہیں اس لیے ان کو تو اٹھ کے آنا پڑتا ہے، لیکن نماز پڑھنے والے بہت کم ہوتے ہیں. اب یہاں پر ایک طرف راحت ہے، ایک طرف اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. جو نیک ہوگا، جو اللہ والا ہوگا، وہ تو اس راحت کو قربان کر دے گا. اور وہ سویرے اٹھے گا اور اٹھ کر کے فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کرے گا. ہاں کبھی عذر شریف پیش آ جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن عام طور پر نیک لوگوں کی فجر کی نماز نہ قضا ہوتی ہے نہ جماعت فوت ہوتی ہے، بلکہ عام طور پر جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ تو تہجد گزار ہوتے ہیں، تہجد میں اٹھنے والے ہوتے ہیں. اور تہجد پڑھنے والوں کے بارے میں یہ فضیلت اضافہ، جنوب مواج ہیں ان کے بسترے، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں. یدعون ربہم خوفا وطمعا، امید و بیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور تہجد پڑھنے والوں کی یہ فضیلت ہے کہ جب سب لوگ اولین و آخرین میدان قیامت میں جمع ہو جائیں گے تو پھر من جانب اللہ اعلان ہوگا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے تھے. تجافہ جنوب مغاجی ادون اربوں خوف متما و اما رق نام سکون، کہاں ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ تھوڑے سے آدمی کھڑے ہوں گے، کیونکہ تاجر پڑھنے والے دوسروں کے مقابلے میں واقعی ہر زمانے میں تھوڑے ہی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دیں. تھوڑے سے کھڑے ہوں گے اور ہوں گے تم تو جنت میں چلے جاؤ، پھر باقی لوگوں کا حساب ہوگا. سبحان اللہ. تو دیکھیں یہ صبح کے وقت سونا جو ہے یہ انسان کی بہت پیاری راحت ہے، لیکن دوسری طرف حکم یہ ہے کہ اٹھو اور فجر کی نماز ادا پڑھو، مرد ہے تو جماعت سے پڑھو. تو جو نیک بندہ ہوگا وہ تو اس راحت کو قربان کرے گا، اور جو نیک نہیں ہوگا وہ سوتے رہے گا، وہ نماز اور جماعت کے مقابلے میں سونے کو ترجیح دے گا. تو ایسا آدمی نیک نہیں کہلا سکتا، اللہ والا نہیں کہلا سکتا. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ دین کے مقابلے میں مال، راحت اور آبرو کی پرواہ نہ رکھتا، یعنی دونوں چیزوں کے مقابلے کے وقت دین کو ترجیح دیتا ہوں. نمبر 12، آخرت کی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کو عزیز نہ رکھتا ہو, ایک علامت ہی ہے. دو زندگی ہیں, ایک دنیا کی زندگی ہے اور ایک آخرت کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی وہ ہے جس کے اندر ہم اور آپ اس وقت موجود ہیں, جہاں ہم لوگ رہ رہے ہیں بس رہے ہیں, یہ دنیا کی زندگی کہلاتی ہے. اور آخرت کی زندگی اس دنیا کے بعد آئے گی. جس کا پہلی منزل قبر ہے, جس کو عالم برزخ کہتے ہیں, اور قیامت تک عالم برزخ میں رہنا ہوگا. وہاں پر بھی عذاب ہے, ثواب ہے, آرام ہے, راحت ہے, تکلیف ہے. پھر عالم قیامت ہے جو انتہائی خوفناک عالم ہے, وہاں حساب و کتاب بھی ہے, اور حساب و کتاب کے نتیجے میں پھر فیصلہ ہوا ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. اور پھر صراط پہ سے گزرنا بھی ایک بہت سنگین مسئلہ ہوگا, اس سے گزر کر جنتی جنت میں جائیں گے, جہنمی اسی پل سے کٹ کر نیچے گر جائیں گے اور دوزخ میں چلے جائیں گے, اللہ بچائے. جو جنت میں جائے گا وہ کامیاب اور ہمیشہ راحتوں کے اندر رہے گا, اسے کوئی تکلیف کسی قسم کی نہ ہوگی, بلکہ جو تکلیفیں پہنچی ہوں گی ساری بھول جائے گا وہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور اللہ بچا جو جہنم میں چلا گیا تو جہنم کے برابر کوئی عذاب نہیں ہوگا, کوئی تکلیف نہیں ہوگی, اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. جو ذرا سی دیر کو بھی دوزخ میں چلا جائے گا وہ ہمیشہ کی راحتوں کو بھی ذرا سی دیر میں بھول جائے گا. یعنی بالفعل کوئی آدمی دنیا میں ہمیشہ راحتوں, عزتوں, عافیتوں, سلامتیوں, مسرتوں, خوشیوں کے اندر رہا ہو, کبھی اس نے کوئی غم نہ دیکھا ہو, کبھی اس نے کوئی صدمہ نہ دیکھا ہو, کبھی اسے کوئی بیماری لاحق نہ ہوئی ہو, اور ذرا سی دیر کے لیے خدا نخواستہ دوزخ میں چلا جائے, تو ایسا محسوس کرے کہ میں نے زندگی میں کبھی راحت دیکھی نہیں, زندگی میں کبھی مجھے خوشی حاصل ہی نہیں ہوئی. یہ ہے آخرت کی زندگی. اور آخرت کی راحت اور آخرت کی عزت اور آخرت کا سکون, یہ ہے اس دنیا کی زندگی میں دین پر چلنے کی وجہ سے. پھر دنیا کے اندر اپنی آخرت بنانے میں مشغول رہے گا, اپنی آخرت درست کرنے کے لیے مشروف رہے گا, اور اس دنیا میں رہ کر کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا, نیک کاموں کے اندر مشغول رکھے گا, اللہ اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرے گا, وہ آخرت میں کامیاب ہوگا. اور جو یہاں آزادانہ زندگی کر گزارے گا, جیسے دل چاہتا ہے ویسے کرتا ہے, اللہ اس کے رسول کی پرواہ نہیں کرتا کہ انہیں کیا حکم ہے کیا حکم نہیں ہے, بس جو من میں آتا وہ کرتا ہے, اس کی آخرت کی زندگی برباد ہو جائے گی. تو آپ یہ فرما رہے ہیں یہ دو زندگی ہیں, تو جو نیک آدمی ہوگا وہ آخرت کی زندگی کو دنیا کے مقابلے میں ترجیح دے گا. دنیا میں رہے گا لیکن وہ کام کرے گا جس سے آخرت بنے, درست ہو اور سمرے, اور ایسے کاموں سے دور رہے گا جس سے آخرت بگڑے خراب, اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد ہو جائے, کھانے میں, پینے میں, پہننے میں, رہنے میں, سہنے میں, کاروبار کرنے میں, ملازمت کرنے میں, شادی بیاہ کرنے میں, موت میت میں, ہر جگہ بس وہ اپنی آخرت کو دیکھے گا کہ اس کام کو میں اگر کر رہا ہوں تو اس سے میری آخرت سدھرتی ہے یا بگڑتی ہے. سدھرتی تو کرتا ہے, بگڑتی ہے تو نہیں کرتا. یہ آخرت کو ترجیح دینا. اور جو اس کی پرواہ نہ کرے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت کے مقابلے میں, یعنی آخرت کو اس نے فراموش کر دیا اور دنیا کی زندگی سنوارنے کے لیے جو دل میں آ رہا کر رہا ہے, جو دل چاہ رہا کر رہا ہے. تو جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے آخرت کے مقابلے میں وہ نیک نہیں ہو سکتا. وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا, وہ متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتا. ہاں جو دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کو ترجیح دے گا وہ اللہ والا ہوگا, وہ نیک ہوگا, کیونکہ وہ خود بھی آخرت کی زندگی کو اختیار کیے ہوئے, اس لیے اس کے پاس بیٹھنے سے فائدہ ہوگا. جو اس کے پاس بیٹھے گا اس کے اندر بھی یہ فکر منتقل ہوگی, وہ بھی حلال کا خیال کرے گا, حرام سے بچے گا, جائز کو اختیار کرے گا, ناجائز سے بچے گا, گناہوں سے دور رہے گا, نیک کاموں کو اختیار کرے گا. اس طرح سے اس کو بھی اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کی فکر نصیب ہو جائے گی. اور اس کا حال اس شعر کا مصداق ہوگا انشاءاللہ. سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو, ایک تیرا غم ہے تیرے ناساز کو. سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو, ایک تیرا غم ہے تیرے ناساز کو. ہو آزاد فوراً غم ہے دو جہاں سے, تیرا ذرہ غم اگر ہاتھ آئے. ہو آزاد فوراً غم ہے دو جہاں سے, تیرا ذرہ غم اگر ہاتھ آئے. خون کی موجیں گزر جائیں نہ کیوں, آستانہ میں نہ چھوڑوں گا مگر یہ. خون کی موجیں گزر جائیں نہ کیوں, آستانہ میں نہ چھوڑوں گا مگر. آرزوئے خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں, آرزوئے خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں, اب تو اس دل کو تیرے خاطر بنانا ہے مجھے. یہ آخر کو ترجیح دینا اور یہ اپنی اصلاح کی فکر کرنا. اور علامت نمبر 13 یہ ہے کہ ہر حال میں صبر و شکر کرتا ہوں, ہر حال میں صبر و شکر کرتا ہوں. یعنی کوئی بندہ دو حال سے خالی نہیں ہے, چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ برا ہو, پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو, مالدار ہو یا غریب ہو, صاحب عہدہ اور صاحب منصب ہو یا بے عہدہ اور بے منصب ہو, کسی شخص کا بھی حال دو باتوں سے خالی نہیں ہے. یا تو وہ حال اس کے حسب منشا ہوگا یا اس کی مرضی خلاف ہوگا. صبح شام تک ہر آدمی کے ساتھ یہی ہوتا رہتا ہے, قدم قدم پر دو باتیں پیش آتی رہتی ہیں, یا تو صورتحال اپنی مرضی کے مطابق ہے یا اپنی مرضی کے خلاف ہے. اگر اپنی مرضی کے مطابق ہے تو بھائی شکر واجب ہے, شکر واجب ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ہماری مرضی کے مطابق کھانا مل گیا, پینے کو مل گیا, پہننے کو مل گیا, رہنے کو جگہ مل گئی, کپڑے مل گئے, کام ہو گئے, اپنی مرضی کے مطابق ہو گئے. تو صبح شام تک ہوتے رہتے ہیں بس, ہر وقت الحمدللہ 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 کہتا رہے. یہ مرضی خلاف ہوگا, منشا خلاف ہوگا, مرضی خلاف ہو گیا تو اسے تکلیف ہوگی, صدمہ ہوگا, رنج ہوگا, پریشانی ہوگی. ایسی صورت میں صبر واجب ہے, ایسی صورت حال سامنے آئے تو انا للہ کہے, چاہے چھوٹی سے چھوٹی تکلیف ہو اس پہ بھی انا للہ کہے, یہ ادب ہے. اور پھر یہ سمجھے کہ بھئی میرے لیے تو یہی مقدر تھا, اسی میں میرے لیے خیر ہے, اسی کا نام صبر ہے. صبر و رضا, صبر کریں اور اس کے بعد پھر اس تکلیف کے دور ہونے کے لیے جو جائز تدبیر ہو سکتی ہے وہ کریں اور دعا کریں, پھر دور ہو جائے اللہ کا شکر ادا کریں, نہ دور ہو صبر ہی کرتا رہے. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کا حال یہ رہتا ہے, یہی رہتا ہے بس, وہ نعمت ملنے پہ شکر ادا کرتے رہتے ہیں, تکلیف ہونے پہ صبر کرتے رہتے ہیں. اور جو نیک نہیں ہوتے ان سے صبر کے موقع پر صبر نہیں ہوتا, بے صبری کے اندر مبتلا ہو جاتے. اور جب نعمت ملتی ہے, شکر کا موقع آتا ہے, تو ان سے شکر نہیں ہوتا, کیونکہ ان دونوں کی عادت نہیں ہے. جب عادت نہیں ہے تو خود بخود کچھ نہیں ہوتا, کرنے سے ہوتا ہے. صبر کرنے سے صبر کرنا آتا ہے, شکر کرنے سے شکر کرنا آتا ہے. صبر کے موقع پر صبر نہیں ہو رہا, شکر کے موقع پر شکر نہیں ہو رہا, تو خود بخود صبر شکر کیسے ہوگا؟ نتیجے کہ موقع بہ موقع ان سے بے صبری کا صدور ہوتا رہتا ہے, ناشکری کا صدور ہوتا رہتا ہے. پھر ایسا آدمی تو فرما بردار نہیں ہے, ایسا آدمی تو تابع دار نہیں ہے, ایسا آدمی تو نیک کہلانے کے لائق نہیں ہے. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ تو صابر شاکر ہوتے ہیں. تو جو بندہ صبر و شکر کا عادی ہوگا, یہ اس کے نیک اور اللہ والا ہونے کی علامت ہوگی. تو اس 13 نشانیاں حضرت نے بیان فرمائی ہیں, اور 13 اوصاف حضرت نے ارشاد فرمائے کہ جس بندے کے اندر یہ 13 اوصاف پائے جائیں گے وہ نیک صحبت اختیار کرنے کے قابل ہوگا. حضرت فرماتے ہیں جس شخص میں یہ باتیں پائے جائیں اس کی صحبت اکثیر ہے, یعنی بہت ہی نافع اور مفید ہے. شروع میں عرض کیا تھا کہ حضرت نے پہلے تو نیک بندے کی 13 علامتیں بیان فرمائی ہیں کہ ان علامتوں سے کسی کے نیک ہونے کو اگر ہم پہچاننا چاہیں تو آسانی کے ساتھ پہچان سکتے ہیں. لیکن حضرت نے پھر ایک آسان صورت بھی ارشاد فرمائی ہے, کیونکہ ساری 13 کی 13 علامتیں تلاش کرنا کسی کے اندر ہر آدمی کی بس کی بات نہیں. تو حضرت نے پھر آسان طریقہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے لیے ان 13 علامتوں سے کسی کو پہچاننا اور جاننا مشکل ہو, تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کی صحبت میں بیٹھنا ہو یا جس سے اپنا اصلاح تعلق قائم کرنا ہو یا جس سے اپنے ظاہر و باطن کا تزکیہ کرانا ہو, تو اس زمانے کے جو نیک علماء اور بزرگان دین ہیں ان سے اس کے بارے میں دریافت کرو. اگر وہ تصدیق کرے کہ ہاں بھائی یہ اللہ والا ہے, نیک ہے, بزرگ ہے, اور اس کی صحبت میں بیٹھنے سے اصلاح ہو سکتی ہے, تو پھر اس کی خدمت و صحبت کو اختیار کر لے. اور اگر وہ منع کر دیں تو اس سے ان کے پاس جانے سے احتیاط کرے. وجہ اس کی یہ کہ ہر فن کے ماہرین اپنے زمانے کے ماہرین کو جانتے ہیں. ڈاکٹر کی لائن میں بھی آپ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے تو وہ اپنے زمانے کے جو ماہر ڈاکٹر ہیں ان کو بتائے گا بھائی یہ اچھے ہیں, یہ اچھے نہیں ہیں, یہ ماہر ہیں, یہ غیر ماہر ہیں, یہ تجربہ کار ہیں, یہ غیر تجربہ کار ہیں. انجینئر کو تلاش کرنا ہے تو اس کے ماہرین سے رجوع کریں گے, وہ آپ کی رہنمائی کر دیں گے. تو ایسی اس لائن کے بھی جو نیک اور بزرگ لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, اور جان پہچان کی وجہ سے وہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی کون کیسا ہے, جو صحیح ہو, درست ہو, متبع سنت ہو, متبع شریعت ہو, اللہ والا ہو, تو اگر وہ مشورہ دیں کہ ہاں بھئی یہ ٹھیک ہے تو ان کی خدمت و صحبت میں رہو, ان سے اپنا ان کی خدمت اختیار صحبت اختیار کرو, منع کر دیں تو اس سے پرہیز کرو. اور اگر وہ کئی بزرگ بتلا دیں کہ یہ بھی بزرگ ہے, یہ بزرگ ہے, یہ بزرگ ہے, یہ بزرگ ہے, اور سب کے بارے میں کہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں, سب اپنی جگہ پر درست ہیں, ان کی خدمت و صحبت میں آپ رہ سکتے ہیں, تو پھر اس میں طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک سے خط و کتابت کر کے دیکھیں. اور اگر ہر ایک کی مجلس میں صحبت میں بیٹھنے کا موقع ہو تو ہر ایک کی مجلس صحبت میں کچھ دن جا کر بیٹھیں, کچھ دن یہاں کچھ دن یہاں کچھ دن یہاں کچھ دن یہاں. پھر جس کی مجلس میں جس کی صحبت میں جانے سے دل دنیا سے ہٹنے لگے اور نیک کام کرنے کی طرف دل جھکنے لگے اور مائل ہونے لگے, تو جس کی صحبت میں یہ اثر زیادہ ہو بس اس کو اختیار کر لے. اور اگر صحبت میں جانا مشکل ہو تو پھر خط و کتابت کر کے دیکھے, ایک ہی حال سب کے پاس لکھے, اپنا ایک ہی حال سب کے پاس لکھے, اور سب کے پاس لکھنے کے بعد وہاں سے ہر ایک کا جواب آئے گا انشاءاللہ تعالی. جس کے جواب سے دل زیادہ مطمئن ہو اور جس کا جواب دل کو زیادہ لگے بس سمجھو کہ آپ کو اسی سے انشاءاللہ تعالی مناسبت ہے, بس پھر انہی کی طرف یکسو ہو جائے اور یکسو ہو کر کے بس پھر انہی سے خط و کتابت کرتا رہے, اور جب کبھی ان کی خدمت و صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملے تو انہی کے پاس جائے, پھر اوروں کے پاس نہ جائے. کیونکہ جیسے جسمانی امراض کا علاج اصولاً ایک ہی ڈاکٹر سے ہوتا ہے, کئی ڈاکٹروں سے بیک وقت نہیں ہو سکتا, ایسے روحانی علاج بھی اور باطن کا تزکیہ بھی بیک وقت کئی بزرگوں سے ایک دم نہیں ہو سکتا, ایک ہی سے ہوگا. اس لیے ایک ہی کی طرف رجوع رہے اور اسی کی خدمت و صحبت میں بیٹھنے کے لیے بیٹھنے کو اپنے لیے نعمت سمجھے. اور اس کے بعد پھر جب اس سے مناسبت محسوس ہو, اس سے فائدہ محسوس ہو, اس خدمت میں بیٹھنے سے دنیا سے دل ہٹتا ہو, آخری طرف سے لگتا ہو, اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں محسوس ہوتی ہو, تو پھر باقی کی طرف سے باقی کو بزرگ سمجھے, اللہ والا سمجھے, ان سے بھی ادب و احترام کے ساتھ ملتا رہے, دعا کے لیے ان سے بھی درخواست کرتا رہے, لیکن اصل تعلق ایک ہی سے رکھے اور اس کے بارے میں اپنے دل کے اندر یہ اعتقاد رکھے کہ میرے حق میں اس دنیا میں اس سے بہتر اور کوئی نہیں, میرے حق میں اس سے بہتر کوئی اور نہیں, یہ اپنے دل میں رکھے تاکہ ایک ہی طرف توجہ رہے اور یکسوئی پوری طرح حاصل رہے. اسی سے فائدہ ہوتا ہے, ورنہ آدمی سوچتا ہے کہ بھائی چلو وہاں جا کے دیکھیں کیا ہوتا ہے, وہاں جا کے دیکھو کیا ہوتا ہے, ان کے یہاں دیکھو کیا ہوتا ہے, تو کہیں کا بھی نہیں رہے گا وہ, جیسے گھاٹ گھاٹا کتا نہ ادھر کا نہ ادھر کا, ایسے یہ بھی نہ ادھر کا نہ ادھر کا, تو کہیں سے فائدہ نہیں ہوگا اس کو. بہرحال حضرت نے آخر میں یہ آسان طریقہ بھی بیان فرمایا, فرماتے ہیں شیخ تلاش شیخ کا طریقہ, جس شخص کو ان باتوں کی پہچان نہ ہو سکے, یعنی وہ 13 علامتیں جو اوپر بیان ہوئی ہیں, اس کے لیے شیخ کے تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے زمانے کے نیک لوگ جس بزرگ کو اچھا کہتے ہوں ان کی مجلس میں چند بار حاضری دی جائے, ان کے پاس بیٹھنے سے اگر بری باتوں سے دل ہٹنے لگے, نیک باتوں کی طرف دل مائل ہونے لگے, تو ایسے اللہ والے کو اچھا سمجھ کر ان کی صحبت اختیار کی جائے, انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. واخدا اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا, اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير, يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام. ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے علانیہ کیے ہوئے چھپ کر کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما,
یا اللہ اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آئندہ سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں نیک صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم کو ہماری اولاد و نسل کو نیک صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے نیک و مخلص بندوں کی صحبت نصیب فرما، اپنے نیک و مخلص بندوں کی صحبت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما، ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما اور باطن کی بھی اصلاح فرما، اور اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی نیک حاجتیں پوری فرما، جملہ مقاصد حسنہ میں کامیابی کامرانی عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ جو لوگ اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں، غیب سے ان کی مدد فرما. یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، ان کو نیک اور بہتر سے بہتر رشتے جلد از جلد عطا فرما. یا اللہ ان کو نیک اور بہتر سے بہتر رشتے عطا فرما. یا اللہ جتنے احباب نے خواتین نے دعا کے واسطے کہا ہے، سب کی نیک مرادیں پوری فرما، سب کی نیک مرادیں پوری فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما، ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله وصحبه اجمعين، امين.